کھڑی رکھی گئی. بہت ساری ایسی مسئلہ ہیں جس کی بنا پر تشیع تخیلے کے مشکل ترین عالم سے گزر کے بھی اسی توانائی کے ساتھ اسی شان شوکت کے ساتھ ہم کو نظر آ رہی. ایک چیز جو میں نے اشارتاً بھی پہلے کئی مرتبہ عرض کی کہ مرکزیت بہت اچھی چیز ہے لیکن اس قوم کے لیے نہیں کہ جسے معلوم ہے کہ ہم مصیبتوں کا سامنا کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے جب تک کہ ہمارا آقا ہمارا سرپرست ہمارا والی ہمارا وارث ظاہر ہو کر اپنی حکومت کو قائم نہ کرے. اس کی تفصیل میں میں چلا جاؤں تو آج کی پوری تقریر موضوع سے ہٹ کر اسی موضوع پہ چلی جائے گی لیکن کیونکہ بعض اوقات اور خصوصاً جب کسی مستحق کا انتقال ہوگا اور کچھ عرصے کے لیے مقلدوں کو ادھر ادھر تلاش اور جستجو کرنا پڑتی کہ نیا مرجع کون, اس وقت کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمارا ایک مرکز ہوتا. تو خود یہ تصور خود یہ نظریہ چاہے تھیوری کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آئے لیکن یہ کوئی پریکٹیکل نظریہ نہیں. اور شیعہ اگر آغا خانیت اور بحری مذہب سے الگ ہوگی اور اس انداز سے ہمارے علمی مراکز بھی رہے اور ہم اس انداز سے زندہ بھی رہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی کہ اس انداز کا مرکز جو لوگ طلب کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں قوم کا ایک امام ہوتا ہے اور فلاں قوم کا ایک ذاکر ہوتا, ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں. تاریخ کو دیکھیں تو یہ چیز بہتر محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں وہ نظام نہیں. خیر میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ٹریک چینج ہونے والا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو اپنے موضوع پہ لے آؤں کہ اس قسم کی اہل خبرہ کی کوئی مرکزیت نہیں ہے. تفصیل آپ سن چکے ہیں. یہ بھی گزشتہ تین تقاریر کی کچھ مختصر سمری اور خلاصہ. اب آئیے ان تمام تقاریر کو ملا کر آج مکمل طور پر فقہی گفتگو رہے چاہے کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو جائے کہ ایک مستحق کے انتقال کے بعد اس کے مقلدوں کو کس انداز سے اپنی شرعی ذمہ داری کو پہچاننا ہے. یہ تین تقاریر جو ہوں اس میں میرے اعتبار سے جو دوسری والی تقریر تھی اس کے خلاصے کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ عام حالات میں جب کوئی پریشانی نہیں ہے جب کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل ایک عام حالات ہیں اس میں ہی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ایک مجتہد اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر احتیاط پہ عمل کرنے لگے. اور عام حالات میں جہاں کوئی پریشانی نہیں کوئی پرابلم نہیں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں کوئی الجھاؤ نہیں وہاں پر بھی شریعت ایک عام آدمی کو یہ اجازت دیتی کہ چاہے وہ تکلیف کرے اور چاہے وہ تکلیف کو چھوڑ کے احتیاط پر عمل کرے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی مجبوری کے حالت اختیار آمدن بھی یہ اجازت ہے کہ تکلیف کو چھوڑ کر احتیاط کا راستہ لیا جا سکتا ہے. یہ اس دو ہفتے پہلے کی تقریر کا خلاصہ تھا. جن کی فقہی معلومات عام لوگوں سے زیادہ ہے ان کے سامنے تو یہ ساری گفتگو تحصیل حاصل اور فقط ریپیٹیشن اور ریپیٹیشن ہے لیکن میں دوسرے لوگوں کا خیال بھی کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. احتیاط یعنی فضل متیقن پہ عمل کرنا مختلف فتووں میں سے ایسے فتوے کو لے لینا کہ جس میں یہ اطمینان ہو جائے کہ جتنے بھی مجتہدین ہیں میں نے سب کی بات پہ عمل کر لیا. ایک مجتہد کسی کچھ چیز کو واجب کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں تو احتیاط کرنے والا اس کو واجب سمجھ کے انجام دے گا کیونکہ جو واجب نہیں کہہ رہا وہ بھی اس کو گناہ تو نہیں کہہ رہا, زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ رہا ہوگا مباح کہہ رہا ہوگا مکروہ کہہ رہا ہوگا. اور ایک مستحد اگر کہے کہ فلاں چیز حرام ہے اور دوسرا کہے کہ یہ حرام نہیں تو احتیاط کرنے والا اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دو کہ اگر حرام تھی وہ چیز اللہ کے پاس تو میں نے اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دی, اور اگر وہ مستحد صحیح تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ حرام نہیں تب بھی میں نے اگر اس کو چھوڑ دی جو چیز حلال ہو اس کو بھی انسان انجام نہ دے, کھائے نہیں پیے نہیں, تو کوئی گناہ تو نہیں. ہاں صرف پرابلم احتیاط میں اس وقت آتا کہ ایک مستحق کہے کہ یہ چیز واجب ہے اور دوسرا کہے کہ یہ حرام ہے. اس وقت کا ٹکراؤ ایسا کہ ایک عام آدمی کے لیے پھر احتیاط کرنا مشکل ہو جاتا. اسی وجہ سے اکثر مراضی اور مستحقین یہ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل کی اجازت ہے اور حالت اختیار میں بھی اجازت ہے, لیکن ایک عام شخص کے لیے یہ سمجھنا مشکل کہ احتیاط کس طرح کی جائے, اور کبھی تو ایک عام آدمی کے لیے احتیاط تقریباً ناممکن بن جاتی ہے. دو پریشانیاں ہیں جس کی بنا پر احتیاط کے مسئلے کو اتنا اچھالا نہیں جاتا. ایک تو یہ ہے کہ کبھی احتیاط کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا, جس کی دو مثالیں میں دے چکا ہوں, اور تیسری مثال چاہے ابھی دوں یا آج ہی کی تقریر میں آگے چل کے دے دوں کہ مثلاً چاند کے مسئلے میں احتیاط خاصی مشکل ہو جائے گی. اگر یہ بھی یقین ہو جائے کہ دوسرے شہر میں چاند نظر آ گیا, اور یہ بھی یقین ہو جائے کہ اپنے یہاں نظر نہیں آئے, تو ایک مستحق کہے گا کہ پھر روزہ رکھنا واجب ہے اور دوسرا کہے گا کہ حرام. مثلاً عورت کو دوران حج حجاب کے مسئلے میں پریشانی ہو جائے, کہ ایک مستحق کہے گا کہ چہرہ کھولنا حج کی وجہ سے واجب ہے اور دوسرا کہے گا نامحرم کی وجہ سے حرام. اور اسی طرح ایک تیسری مثال ہو ہمارے اسی موضوع کے اندر ہے جو مسلسل تین چار ہفتے سے چل رہا, کہ مثلاً ایک مثال ابھی اس کی تفصیل آگے چل کر آنے والی, لیکن مثال یہیں پہ آ جائے تو ہاتھ کے ہاتھ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے. اور وہ یہ کہ مستحق کا انتقال ہو گیا, اب باقی زندہ مستحقی. کبھی کبھار یہ پرابلم ہو جاتا, جیسے آغاز محسن الحکیم کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ تھا, وہ یہ کہ زندہ مستحقین میں سے بعض کہتے ہیں کہ مردہ کی تکلیف پر باقی رہنا واجب, اور بعض کہتے ہیں کہ مردہ کی تکلیف پر باقی رہنا حرام. اب یہاں پہ احتیاط کرنے والے کیا احتیاط کرتے, احتیاطاً اگر مردہ کی تکلیف پہ باقی رہ جائے تو وہ مستحقین جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل حرام, مردہ کی تکلیف تو بالکل ختم. اجازت کے لیے احتیاط کرے کہ مردہ کا انتقال ہو گئے, زندہ موجود, چلو سارے مسائل میں اس کو مان لو, لیکن کچھ مرضی بیٹھے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مردہ کی تکلیف مسائل یاد ہیں تو اس کی تکلیف پہ باقی رہنا واجب ہے. آپ ایسی کوئی احتیاط نہیں کر سکتے کہ بھائی ہر مسئلے میں نئے کی طرف آ جاؤ. پھر اس مثال کو تاریخی حوالوں سے معتبر بھی بنا دوں. جس وقت آغائے محسن الحکیم کا انتقال ہوا تو سات یا آٹھ تقریباً برابر کے مستحقین ہمارے سامنے تھے, لیکن وہ جو سات اور آٹھ مستحقین تھے مردہ کی تکلیف کے بارے میں ان کے نظریات تین حصوں میں تقسیم تھے. آغاز ہوئی اس وقت سے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ مردہ کے جو مسئلے یاد ہیں تو باقی رہنا واجب, اور اگر اس وقت امام خمینی تھے اور آغاز گلپائیگانی بھی تو وہ کہتے تھے کہ آپ کی مرضی ہے چاہے مردہ پہ باقی رہیں چاہے زندہ پہ آ جائیں. لیکن اسی وقت آغاز شہودی بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ مردہ کے مسئلے پر باقی رہنا حرام ہے, جو مسئلے یاد بھی ہوں اس میں بھی باقی رہنا حرام, جو مسئلوں پر عمل بھی کر چکے ہوں اس میں بھی باقی رہنا حرام. اب اس دور میں جو مقلد ہو اگر وہ اس مسئلے میں احتیاط کرنا چاہے کہ مستحق کا انتقال ہو گئے تو اب میں کیا کروں, احتیاط کرتا ہوں, وہ احتیاط نہیں کر سکتا کیونکہ آغا ان کے مسئلے کو لینے جاتا تو آغا شہودی کا مسئلہ ہاتھ سے نکلا جا رہا, اور اگر آغا شہودی کے مسئلے پہ عمل کرنے آتا کہ چلو ہر چیز میں نئے کو فالو کر لو جس میں کیا نقصان, جو نقصان آغا کوئی کہتے تھے مردہ کو فالو کرنا واجب ہے جتنے مسئلے یاد, تو یہ ایسا مقام احتیاط کہ جس میں دونوں مستحقین کے فتوے ہاتھ آ جائیں. لیکن ایک یہ صورت حال ہوتی ہے کہ جہاں مستحق ایک مستحق کو لینے جائے تو دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا, اور دوسرے کے فتوے کو لینے جائیں تو پہلے کا فتوا ہاتھ سے نکل جاتا. اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا, اس لیے عام طور پر احتیاط کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا, اور اس لیے بھی کہ جہاں پر احتیاط کی بھی جا سکتی وہاں پر بھی بعض اوقات انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی ہے کہ احتیاط کس طرح کی جائے. جہاں مشکل نہیں احتیاط ممکن, وہاں پر بھی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں جب تک کہ اچھی خاصی معلومات نہ ہو. بطور مثال یہ تو ہر آدمی کی عقل کہہ دے گی, ہر آدمی سے مطلب جو تھوڑی بہت مسائل کی معلومات رکھتا ہے, کہ ایک مستحق کہتا ہے کہ کپڑے کو ایک مرتبہ دھونا ضروری, اور ایک کہتا ہے تین مرتبہ. یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آسان طریقہ ہے تین مرتبہ دھو لو, ایک والے کی بات بھی ہو گئی تین والے کی بات بھی ہو گئی. ایک مستحق کہتا ہے کپڑے کو نچوڑنا ضروری, دوسرا کہتا ہے نچوڑنا ضروری نہیں. سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا, کہ اگر نچوڑ لے کپڑے کو تو دونوں کی بات پہ عمل ہو گئے. جو کہہ رہا تھا نچوڑنا ضروری نہیں, لیکن یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ گناہ ہو جائے گا اگر کپڑا نچوڑا, دونوں کی بات پہ عمل ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی. ایک مستحق کہتا ہے جس چیز پر تیمم کیا جائے اس پر کچھ نہ کچھ خاک یا مٹی ہونا چاہیے, بالکل پالش تھا نہیں ہو جیسے سنگ مرمر. اور ایک کہتا ہے کہ نہیں جس چیز پر تیمم جائز ہے اگر وہ پتھر ہے تو اس پہ کوئی مٹی مٹی ہونا ضروری نہیں, اگر ہو بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے, مٹی نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. اب ایک یہ سمجھ میں آ گئی کہ سنگ مرمر پر بھی تیمم کرے تو اس طرح کے کچھ تھوڑی بہت مٹی ہونا چاہیے تاکہ دونوں مستحدین کی بات پہ عمل ہو گئے. جو کہہ رہا تھا مٹی کی ضرورت نہیں ہے اس کی بات پر بھی عمل ہو گئے, جو کہہ رہا تھا کہ ضرورت ہے اس کی بات پہ بھی عمل ہو گئے. مثلا کاغذ پہ سجدہ کرنا, اب جیسے آگاہ گلپائیگانی سے مثلا, یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاغذ کس چیز سے بنایا گیا پھر آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ویسے مسئلہ ذرا تفصیلی ہے, میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ اس کو مختصر کیے. اور باقی جو مستحدین تھے جن کا مسئلہ عام طور پہ آپ تک پہنچا کہ کاغذ پہ سجدہ صحیح ہے, ہمیں اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ کاغذ کیسے بنا. امام خمینی نے بھی یہی کہا, آغا خمینی نے بھی یہی کہا کہ کاغذ کسی چیز سے بنا بہرحال اس کے سجدے کی اجازت. لیکن آغا گلپائیگانی نے کہا کہ نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز سے یہ کاغذ بنایا گیا. وہ چیز ہے کہ جس پر کاغذ بننے سے پہلے جو اس کا را مٹیریل وہ خام مواد, اگر اس پر سجدہ صحیح تھا تو اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ صحیح, اور اگر اس پر سجدہ غلط تھا تو اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ غلط. لیکن باقی مستحدین کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. سنا کاغذ بنا فرض کیجیے درختوں کی چھال سے, تو درخت کی چھال پہ سجدہ صحیح, زمین سے اگنے والی چیزیں نہ کھائی جاتی نہ پہنی جاتی, اس سے جو کاغذ بنایا جائے اس پہ سجدہ سب کے نزدیک صحیح. لیکن اگر کپڑے سے کاغذ بنایا جا رہا تو کپڑے پر سجدہ نہیں تھا اس کے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ نہیں. لیکن اگر کوئی اور خمینی کہتے ہیں پھر بھی سجدہ صحیح, کیونکہ کاغذ دیکھنا ہے اس کی اصل کو نہیں دیکھنا. اور یہ آغاز گلپائیگانی کہتے ہیں کہ جی کاغذ پہ سجدہ کر نہیں سکتے جب تک کہ معلوم نہ ہو کس چیز سے بنا, اور اگر بالکل بھی علم نہ ہو تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس کو ترک کر دو. اب یہ تفصیل تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ضرورت پیش آئے. خلاصہ یہ کہ آپ اس میں احتیاط بہت آسان, وہ کاغذ لے لو کہ جو ایسی چیز سے بنا ہو جس پر سجدہ جائز, کہ اس کے اندر آغاز خوئی اور خمینی کا فتویٰ بھی آ گیا, آغاز گلپائیگانی کی احتیاط بھی آ گئی, یہ تو بہت آسان. لیکن بعض جگہوں پر احتیاط ممکن ہوتی, عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ کی کس طرح سے جائے. پہلی جو میں نے مثالیں دی تھی وہ تو وہ مثال تھی جہاں احتیاط ممکن ہی نہیں, ایک واجب کہہ رہا ہے ایک حرام کہہ رہا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے فتوے کو چھوڑنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں احتیاط کر سکتے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا طریقہ کیا ہوگا. بطور مثال وہی مسئلہ بتا دوں کہ جو خود توضیح میں لکھا, ایک مستحق کہتا ہے کہ نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین مرتبہ کہنا واجب, اور ایک مستحق کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کہنا واجب. ٹھیک ہے, عام حالات کے اندر احتیاط یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھو. پھر مسئلہ آتا ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو بہت دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اور نماز قضا ہونے والی، خصوصاً ظہرین کی مثال لے لی کہ ظہرین کی مثال ہے، ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھنا اور دونوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، اب اگر تین تین مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں تو تین اور تین چھ، ظہر میں تسبیحات اربع اور چھ مرتبہ عصر میں، یہ بارہ ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ والے کے فتوے کو لے تو یہ صرف چار مرتبہ تسبیحات پڑھنا پڑے گی، ظہر کی تیسری رکعت، ظہر کی چوتھی رکعت، عصر کی تیسری رکعت، عصر کی چوتھی رکعت، تو اب چار مرتبہ تسبیحات پڑھنا اور بارہ مرتبہ پڑھنا کئی منٹ کا فرق پڑ جائے، جبکہ نماز قضا ہونے سے بچانا واجب، اس میں سیکنڈ کا فرق بھی اگر پڑھ رہا ہو تو اس کی بھی احتیاط کرنا۔ اچھا اب یہی مسئلہ لکھا کہ ویسے عام حالات میں جب نماز قضا نہیں ہو رہی تو احتیاط یہ ہے کہ ہر ہر رکعت میں تین تین دفعہ تسبیحات پڑھو، تاکہ اس مستحق کا فتویٰ بھی مل جائے، اس مستحق کا فتویٰ بھی مل جائے۔ لیکن اگر نماز قضا ہونے کے قریب اب تین مرتبہ تسبیحات پڑھنا خلاف احتیاط، کہ تین مرتبہ پڑھنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے، قضا ہونا زیادہ بڑا گناہ، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر کیا احتیاط پر بھی عمل کر رہے، ایک ایک مرتبہ تسبیحات پڑھنا، کیونکہ نماز کو قضا ہونے سے بچانا یہ زیادہ بڑی احتیاط۔ عام آدمی اتنی بات سمجھ جاتا، آپ پوچھ لیجیے جس کی تھوڑی بہت فقہی معلومات، لیکن یہ بھی مسئلہ مکمل نہیں، اب اس میں اصلی احتیاط کیا کہ نماز قضا بھی ہو رہی اور تین اور ایک کے چکر میں ہم الجھے۔ اچھے خاصے لوگوں سے پوچھا تو ان کا جواب یہی ہوتا، جہاں جو معلومات ان کو توفی پڑھ کے ملی اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط یہ کہ قضا ہونے سے بچانا زیادہ اہم ہے تسبیحات کے تین اور ایک کے چکر کے مقابلے، تو ایک مرتبہ پڑھ سے سب احتیاط آ گئے، لیکن نہیں، اس کی اصلی احتیاط یہ کہ نماز دو مرتبہ پڑھی جائے، ایک مرتبہ وقت کے اندر ایک ایک تسبیحات کے ارباب، اور پھر قضا ہو، کیونکہ فرض یہی ہے کہ نماز کا ٹائم بہت کم، اب پھر اسی نماز کو دہرائیں گے قضا کی نیت سے، جس میں تین تین مرتبہ تسبیحات کے ارباب پڑھنا، ایک عام آدمی کے بلکہ اچھی خاصی معلومات رکھنے والے کے لیے بھی یہ ساری باریکیوں کو سمجھنا مشکل ہے، اگر یہ احتیاط ممکن، اس لیے مستحدین ہو یا مسئلہ بتانے والے یا مجھ جیسے طالب علم، عام حالات میں احتیاط کے مسئلے کو مختصر بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا مختصر کہ جنرل پبلک کے دل میں بس یہی خیال ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا مستحد بنو یا تقلید کرو، احتیاط عام طور پہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اور خیر کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی وہ موقع آتا ہے جب احتیاط تقلید سے اہم بن جاتی ہے، یعنی واجب ہو جاتی ہے احتیاط، اس لیے عام زندگی کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے چیپٹر کو بند ہی رکھنا وہ مناسب محسوس تو ہوتا، لیکن جب احتیاط واجب ہو رہی اس کے لیے یہ تھوڑی بہت گفتگو کرنا پڑتی، جو آپ نے ایک گھنٹے دو ہفتے پہلے سنی تھی تقریب، اور تقریباً چالیس منٹ آج آپ سننے جا رہے ہیں، تیس پینتیس چالیس منٹ، اس لیے کہ باقی عام حالات پہ ہم لوگ خود احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، جو لوگوں کو الجھاؤ میں ڈالا جائے، لیکن کبھی کبھار تو احتیاط ہی واجب ہو جاتی اور تقریب کا راستہ ہی نہیں رہتا، اس لیے معلومات میں یہ مسئلہ رہنا چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ احتیاط کب واجب ہوتی، احتیاط دو ہی مشہور موقع ہیں جو واجب ہوتی، دونوں کا تعلق تقلید کے مسئلے سے، اور دونوں کا تعلق ہمارے آج کل کے پرابلم سے، آج کل جو ہمارا مسئلہ، بلکہ کہیے کہ ایک ہی مسئلہ اس کے دو الگ الگ پہلو نکل آئیں گے، وہ بات کی بات، تو احتیاط عام حالات میں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے چھوڑ دیجیے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ مستحق کے انتقال کے بعد احتیاط تو واجب ہو جاتی، اس لیے اتنا تھوڑا بہت آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا جا رہا۔ اب آئیے جو ہمارا اصل موضوع ہے اس پر بات شروع کی جائے، لیکن ایک لمحے رک کر ایک بات میں اور کہوں، خود احتیاط کی بھی دو قسمیں، اب مجھے اندازہ ہے کہ بات کیوں میں مشکل کروں، لیکن کوئی آسان کرنے کا راستہ بھی نہیں اور مسئلے کو نظر انداز کرنے کی گنجائش بھی نہیں. جب تک آگرہ کوئی کی منتظری چل رہی تھی اس مسئلے پہ ہم نے زیادہ بات نہیں کی. لیکن اب جو وقت آ گیا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا وظیفہ شرعی بن رہا, اس لیے اس کو بتانا پڑے گا. مختصر آخری تمہیدی مسئلہ اور آ جائے, پھر اپنے موضوع پر ہم آتے ہیں. احتیاط, آپ نے سنا اشتہار, تقلید, احتیاط. البتہ یہ یاد رکھیے کہ احتیاط کی اپنی دو قسمیں ہیں. ایک احتیاط ہوتی ہے بڑی احتیاط, ایک احتیاط ہوتی ہے چھوٹی احتیاط. یہ اس وقت کی میں بات کروں گا مستحب مردہ کے بعد چھوٹی احتیاط واجب ہو جاتی ہے. کوئی بڑی احتیاط بھی کرنا چاہے تو حرج نہیں, لیکن واجب بہرحال چھوٹی احتیاط ہوتی ہے. تو اصل ہمارا یہ ٹاپک رہے گا, لیکن اس کو واضح کرنے کے لیے دونوں کو کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا پڑے گا. ایک ہے بڑی احتیاط, ایک ہے چھوٹی احتیاط. عام طور پر آج کل مستحدین ان دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. مجمع کے سامنے, عام مجمع کے سامنے یہ ساری گفتگو بیکار, اسی لیے بس صرف ایک جملہ کہہ کے آ جاتا ہوں اپنے موضوع پر. بڑی احتیاط کو عام طور پر کتابوں میں خود احتیاط کہا جاتا ہے, اور چھوٹی احتیاط کو احوط الاقوال یا احوط القولین کہا جاتا ہے. احوط الاقوال چھوٹی احتیاط کو کہتے ہیں, اور خود لفظ احتیاط جو استعمال ہوتا ہے وہ بڑی احتیاط کے لیے. آپ کو اس تمام پیچیدگی سے بچانے کے لیے, کیونکہ اسلام الفاظ پہ زور نہیں ہے, مفہوم پہ زور. اگر نماز واجب کسی کے ذہن میں خیال یہ ہو کہ میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے وہ سنت کا لفظ ادا کر دے تو اس کی نماز غلط نہیں, کیونکہ یہ الفاظ جو یہ اتنا اہم نہیں. اگر آپ کے ذہن میں جو اس کا خیال ہے, جو اس کا مفہوم ہے, جو اس کے معنی, اسی وجہ سے اگر بڑی احتیاط تو چھوٹی احتیاط ہم صرف سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر اور علماء کے یہ لفظ آپ کو نہ ملے تو کوئی حرج نہیں. جس طرح روزہ نہ رکھنے والا کبھی کفارہ واجب ہوتا ہے, کبھی فدیہ واجب ہوتا ہے. کفارہ ہے 7 غریبوں کو کھانا کھلانا, فدیہ ہے 1 غریب کو کھانا کھلانا. لیکن عوام میں اس کو بڑا کفارہ اور چھوٹا کفارہ کہا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر لفظ یہ شریعت کا لفظ فدیہ آپ وہ استعمال نہ کریں, اس کے بدلے چھوٹا کفارہ کہیں, لیکن مفہوم یہی ہو کہ غریب کو کھانا پہنچانا, تو اسلام کا زیادہ ہو اس پر ہے کہ غریب کو کھانا ملے, چاہے آپ چھوٹا کفارہ کہہ کے اسے کھانا دے یا فدیہ کہہ کے اس کو کھانا دے. یہی وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کچھ تقریب و باریکین افراد بھی یہ تقاریر سنتے اور وہ اس قسم کے اعتراض کر دیتے ہیں تو اس کا جواب مبہم طور پہ آ گیا. اچھا, بڑی احتیاط کسے کہتے ہیں؟ بڑی احتیاط کا مطلب یہ کہ تاریخ شیعت کا پہلا جو مستحد, وہاں سے لے کے آج تک جو مستحد, ان سب کے فتووں کو جمع کر کے اس کے مطابق عمل کرنا, یہ ہے سب سے بڑی احتیاط. کہ اب اس سے بڑی تو کوئی احتیاط ممکن ہی نہیں کہ شیعت میں جو سب سے پہلا مرجع گزرا مستحد, اس کا فتویٰ اس کے بعد والے کا, اس کے بعد والے کا, اس کے بعد والے کا, یہاں تک کہ وہ تمام مراجع کو دیکھتے ہوئے کہ جن سے اب ہمارا عملی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں, کہ شیخ صدوق نے کیا کہا اور شیخ مفید نے کیا کہا اور سید مرتضیٰ نے کیا کہا اور شیخ طوسی نے کیا کہا اور علامہ حلی سے لے کے شہیدین سے لے کے آج تک, یہ ہے بڑی احتیاط. پہلے مستحد سے آج کا مستحد, جسے ہم آخری مستحد کہیں, سب کے فتووں کو جمع کر کے اس کے مطابق عمل کرنا, یہ سب سے بڑی اور سب سے پکی اور سب سے یقینی احتیاط. کوئی مستحد اس میں نکلا ہی نہیں, سب کے فتووں پہ عمل کر لی. اور یقیناً آخرت جب خدا یہ بتائے گا کہ اصل میں اس نے کیا حکم بھیجا, تو انہی میں سے کسی نہ کسی مستحد سے وہ حکم مل رہا ہو, یہ ایک بڑی احتیاط. البتہ کتنا یہ سننے میں آپ کو مشکل لگ رہا, اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں, بہت آسان بھی نہیں, مشکل تو ہے, کیونکہ ایسی کتابیں ہمارے یہاں آلریڈی موجود کہ جس کے اندر ہر مسئلے, یہ سارے فتوے ایک ہی جگہ لکھ دیے گئے. یعنی آپ کے ذہن میں اگر یہ تصور آ رہا ہو کہ ایسی بڑی احتیاط تو کون کر سکے گا کہ ہر مسئلے میں 5000 مجتہدین کی کتابیں رکھی جائیں اور اس کو پڑھ پڑھ کے عمل کیا جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عمل کا وقت گزر جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا کہ مسئلہ مکمل کیا ہوا. تو ایسا نہیں, شارٹ فارم میں اس کو جمع کر دیا گیا. اور کسی حد تک ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور کتاب تھی جو اب ابھی بھی بعض گھروں میں بڑی اہمیت رکھتی, تو فت العوام. وہ فت العوام بہرحال یہ خوبی تھی کہ ہر مسئلے کے اندر تقریباً سارے شیعہ علماء کے فتوے کے مطابق فتوا لکھا ہوا تھا. ہمیں اس لیے وہ کتاب ذرا عجیب رکھتی کہ ہم آدھی کے آغاز کوئی اور عمارتوں کو نہیں کی توضیح, جس میں ایک چھوٹی سی بات لکھی, لیکن وہ اس طرح لکھی گئی تھی کہ تقریباً سب کے فتوے کور ہو جائے. اسی اگر آپ بچوں کی دینیات یا بچوں کی نماز کے نام سے جو کتابیں ہمارے یہاں چلی آ رہی, اس میں اگر آپ طریقہ نماز پڑھیں تو تقریباً وہ جامع اور کامل طریقہ ہوتا کہ کوئی بھی مرضی آ جائے ان کا فتوا اس نماز کے طریقے میں شامل ہوگا, جس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے اذان بھی دینا, بچوں کی جو دینیات لکھی جاتی, اقامت بھی دینا, نیت بھی اس میں لمبی چوڑی کروائی جاتی, اور اسی طرح سے اس کے بعد ہر مرتبہ کا اللہ اکبر رکوع اور ذکر کے تین تین مرتبہ کا, رکوع اور سجدے کے تین تین مرتبہ کے ذکر, انہوں کو لازم کے طریقے سے بیان کرنا, تیسری اور چوتھی حرکت میں سبحان اللہ کو تین تین مرتبہ لکھنا, وہ جو اتنا لمبا طریقہ ہو جاتا کہ اس کو بعض اوقات عجیب سا لگتا ہے کہ کسی ایک مجتہد کی کتاب سے اس نماز کو ملا. لیکن یہ درحقیقت وہ ہمارے بزرگوں کی حکمت عملی تھی کہ ایسی نماز بچے کو سکھائی جائے, طہارت کا ایسا طریقہ سکھایا جائے, کپڑا پاک کرنے کا وہ طریقہ اس کو بتایا جائے کہ کتنے بھی مجتہد بدل جائے اس میں کوئی فرق نہ پڑے. لیکن وہ فت العوام ہو یا بچوں کی نماز اور دینیات, پھر بھی اس میں کہیں کہیں بڑی بڑی غلطیاں ہیں, اس اعتبار سے اس پر ہم مکمل طور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں مسائل فقہ کے بیان. لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑی احتیاط, اسے کوئی آپ ناممکن چیز نہ سمجھے. پہلے مجتہد سے لے کے آج کے مجتہد تک کا فتوا بہت سی کتابوں میں سمو دیا گیا ہے, جمع کر دیا گیا ہے. چنانچہ ہمارے دینی طالب علم حوض علمیہ میں جو کتاب پڑھتے ہیں شرح نما, اس کی بھی یہی خوبی ہے کہ تقریباً ایک مختلف جتنے بھی اختلافی فتوے ہو سکتے ہیں سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے. اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کو کیوں بتاؤں, جو میرا اصل عرض کا عنوان ہے وہ پھر رہا جا رہا, مسائل سے زیادہ یہ تقریری انداز آ گیا. خیر اب آتا ہوں دوسری احتیاط پر. ایک بڑی احتیاط, یہ مشکل تو بہت لیکن ناممکن نہیں, اور وہ بزرگ جو تھوڑا بہت یا تو یہ کہا جائے کہ چونکہ نئے کا نام پتا نہیں چل رہا تو اس وجہ سے مجبور اتنے دن تک مرزاہی کی تکلیف میں باقی رہو, اس کی تو کسی نے اجازت نہیں دی, مجبوری بھی ہوگی. صرف ایک مجبوری ایسی ہے جب آپ مرزا کی تکلیف میں باقی رہ سکتے ہیں اپنی مرضی سے, وہ یہ کہ زندوں میں کوئی مستحد ہی نہ ہو. تو پھر وہاں کیا مسئلہ ہوتا, وہاں کی خرابی ہوتی. یا مردہ کو مانو جو کم سے کم مستحد ہو, یا زندہ کو مانو جس کے اندر اجتہاد نہیں. وہاں پر پھر یہی کہ غیر مستحد سے پھر مردہ مستحد دیتا. لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگ سمجھتے کہ اگر مردہ کا انتقال ہو, یہ پتا ہے کہ زندوں میں کچھ مستحد تو ہیں, مرضے کون ہیں یہ پتا نہیں چل پا رہا, اس کی وجہ یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ مردہ کی تکلیف میں باقی رہیے. دیکھیے پھر میں دوہرا دوں جملے, مرضے کا انتقال ہو گیا لیکن فوراً کوئی نام سامنے نہیں آیا, ایک ہفتہ لگ گیا, ایک مہینہ لگ گیا. اب اس دوران عقل ہمیں تین راستے بتا دی کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یا تو مرزاہی کو کنٹینیو کرو, یہ تو بالکل غلط راستہ, یا یہ کہ جو کہ کوئی نام سامنے نہیں آ رہا تو زندوں میں سے جس کو دل چاہے ابھی اختیار کرو. اب بعد میں اگر پتا چلا یہ صحیح تھے تو ٹھیک, پتا چلا یہ غلط تھے تو تکلیف بدل لو, یہ راستہ بھی غلط. ایک تو یہ کہ مرزاہی سے چلتے رہو وہ غلط، یا یہ کہ کیونکہ کوئی صحیح نمبر ون کا نام نہیں آ رہا تو کسی بھی مشتحد کو پکڑ لو بعد میں اس کو پھر ایڈجسٹ کر لیں، وہ بھی غلط. تو تیسرا ہی راستہ ہے جو تمام مراجع کہتے کہ اگر آپ کو نئے مشتحد کا نام پتا نہیں چل رہا تو جتنے دن تک نئے مشتحد کا نام پتا نہ چلے چھوٹی احتیاط پر عمل کرنا واجب. تو چھوٹی احتیاط سے اس میں عمل کرنا واجب، نہ مردہ کی تقریب کر سکتے نہ زندوں میں سے جو دل چاہے تقریب کر سکتے، جی نہیں، دونوں غلط. تقلید تو مرضی کی ہوگی، کیونکہ مرضی نہیں مل پا رہا اس لیے واجب ہے کہ چھوٹی احتیاط پہ عمل کر. بالفاظ دیگر اس کو کسی زبان میں یہ کہا جائے گا، ایک درس بچوں سے لے کر اس معیار تک کے دینی طالب علم آتے ہیں جو میرے علم کی سطح سے کئی گنا بلند والے، وہ بھی یہاں تشریف لاتے ہیں. تو ہر مسئلہ بیان کرتے وقت مجھے ان سب کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا پڑتی. اس کو فقہی زبان میں ہم اس طرح کہیں کہ واجب تحریری کی اگر کوئی شق ناممکن ہو جائے تو دوسری شق خود بخود واجب عینی بن جاتی. مسئلہ روزہ توڑنے کا کفارہ تین چیزیں، غلام آزاد کرو، سات روزے رکھو، سات غریبوں کو کھانا کھلاؤ. شروع میں یہ مسئلہ کیا ہوتا، اختیار ہے آپ کی مرضی ہے، جو دل چاہے تینوں میں سے جو چاہے کر. لیکن جو آدمی غلام آزاد کر نہیں سکتا احتیاط کر، اور جسمانی طور پر اتنا بیمار ہے کہ ساتھ کو چھوڑے ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اب اس کے سامنے تیسری ہی چیز بچی ہے کھانا کھلاؤ. تو ویسے تو اسلام نے تین میں اختیار دیا تھا، لیکن جس کے پاس پہلے دو کی طاقت ہی نہیں، اس کے لیے تو یہ جو اختیار تھا یہ خود بخود سمٹ کر ایک ہی چیز میں آ گیا کہ تمہیں تو کھانا ہی کھلانا، اس کے بعد چھوڑو جو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، لیکن ایک عام مسئلہ. تو اب آ جائیے اصل مسئلے پر. اصل مسئلہ کیا، شریعت میں اگر یہ ہوتا کہ صرف تقلید واجب ہو تو بات دوسری. شریعت میں کیا کہ عام آدمی کو اختیار ہے، چاہے تقلید کرے چاہے احتیاط کرے. لیکن بالکل پیور پیتھی مسئلہ، چاہے تقلید کرے چاہے اختیار کرے. تقلید محال ناممکن ہو گئی، نئے مرضی کا نام ہی نہیں آ رہا تو کس کی تقلید کر، تقلید ختم ہو گئی، وہ دوسرا راستہ تو باقی ہے احتیاط، اس لیے احتیاط سے عمل کرنا پڑتا. یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے روزے کے تین کفاروں، اگر وہ آپ کے اختیار میں نہ رہے تو جو تیسرا ہے اس کو لینا ہی پڑے. اسی طرح عام آدمی کے لیے دو راستے تھے اللہ کے حکم کو حاصل کرنے، یا تقلید یا احتیاط. جب تقلید محال ہو گئی کیونکہ نئے مرضی کا نام نہیں پتا تو ایک راستہ تو کھلا ہے احتیاط، احتیاط واجب ہو جائے. وہ جو اختیار تھا وہ اختیار اب جل گئے، مرتکز ہو گئے، جمع ہو گیا اسی دوسرے راستے پر جس کا نام احتیاط. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس سے پہلے جن مومنین اور مومنات کے لیے یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کے مرضی کا انتقال ہوا اور نئے مرضی کا نام ان کو پتا نہیں چل رہا، ان پر اس دوران چھوٹی احتیاط واجب تھی. اور خدا نہ کرے کہ اگر آئندہ کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہاں پر بھی چھوٹی احتیاط واجب ہو جائے گی. اس لیے چھوٹی احتیاط کے مسئلے سمجھنا لازم. یہ کہوں گا ایک عام سی بات، امام خمینی کے مقلد اور ان کا مسئلہ تو خاصا دقیق تھا، آغا خوئی کے مقلدوں کو پھر بھی ذرا آسانی رہی. وہ اس طرح کے آج سفر کو آغا خوئی کا انتقال ہوا 11 ربیع الثانی، دو مہینے اور تین دن میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو پتا چل گیا. لیکن آغا خوئی کے انتقال کے بعد کا جو ایک ہفتہ یا ایک مہینہ تھا اس میں کوئی خاص عام زندگی روٹین لائف سے ہٹ کے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں. بھائی اتفاقا کے مسئلے پیش آتے ہیں لیکن ایک روٹین لائف چل رہی، پھر بھی ان کے مقلدوں پہ واجب تھا کہ چھوٹی احتیاط کر دوں. امام خمینی کا جب انتقال ہوا، یاد ہے مجھے بھی اور اس مجمع میں بھی جو مجھے چند چہرے نظر آ رہے ہیں جو 1989 میں میرے ساتھ حج پہ تھے، تو ان کو معلوم ہو کہ امام خمینی کے انتقال کے بعد تو ایک بڑا مسئلہ کہ ان کا انتقال ہوا تھا حج سے کچھ پہلے، یعنی ان کے وہ مقرر جو حج کی تیاری کر رہے تھے. آغا خوئی کے انتقال کے بعد کوئی روٹین لائف کے حج کے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں تو حج ہی تھا. جو پہلی دفعہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ پورا حج کس طرح کیا جائے. چنانچہ امام خمینی کے انتقال کے فوراً بعد جن کو نئے مرجے کا نام نہیں پتا ان پر چھوٹی احتیاط واجب اور ان کو اپنا حج بھی اس طریقے سے کرنا پڑ رہا تھا. یہ دوسری بات رہی کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے یعنی حج شروع نہیں ہو. اس وقت اخبارات میں نئے مراجے کے نام آ گئے, لیکن اس وقت واقعہ ایک مسئلہ تھا جو کچھ لوگوں کے لیے آخر حج تک رہا ہوں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ امام خمینی کے مقلد ان کے انتقال کے بعد نہ نئے مرجے کا نام لے رہے ہیں نہ چھوٹی احتیاط کر رہے ہیں اور اپنا حج غلط کر رہے ہیں. لیکن کیا کروں, زبان سے اتنی بار یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کیوں بن کے رہ گیا تھا ان کے مقلدوں کی, لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں. وہ وہی تصور تھا کہ مستحق کا انتقال ہو جائے تو اس کی تقریب باقی رہ سکتی ہے اور نیا مسئلہ پیش آئے گا تو پھر نئے مستحق کو ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا اس وقت کو نیا مسئلہ بھی پیش آ رہا تھا, جسے آ رہا ہے پھول والے تو یہ کہے کہ بس جاتے کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو ہم ڈھونڈیں. وہ تو جو حج پر تھے تو حج تو تھا ہی نیا مسئلہ. اس کے باوجود بڑی تعداد کو میں نے یہ غلطی کر کے دیکھا, اور حج کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہوتے کہ اتنا کھل کے اور اطمینان سے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں ممکن نہیں ہوتا. پھر بھی بار بار مسئلے کو بیان کیا جاتا رہا, لیکن وہی بات جو لوگ عام طور پہ توجہ نہیں دیتے ہیں, خود لگتے ہیں مسئلے. تو خیر مستحق کے انتقال کے بعد اگر نئے مستحق کا نام آپ کے پاس آلریڈی موجود نہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے ہیں کہ پرانے مستحق کو کنٹینیو کرو. چھوٹی احتیاط آپ پر واجب, یہ آپ پر واجب. اور جب تک کہ نئے مستحق کا نام نہ آئے چھوٹی احتیاط پر عمل کرتے رہے. اب ذرا اس کی وضاحت کہ مثلاً آ گئے کوئی کے بعد چھوٹی احتیاط کیا ہوگی. وضاحت یہی کہ چھوٹی احتیاط کا مطلب کیا, کہ بار بار اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا, جو پچھلی تقاریر تھی کبھی آپ کو موضوع سے ہٹ کے لگی ہوں گی, لیکن میرے ذہن میں تو گارا یہ ہوتا ہے کہ آگے اس کی ضرورت پیش آنے والی. بار بار میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو مرضی یعنی عالم وقت جس کی تکلیف کی جا رہی ہے وہ ایک دم نہ زمین سے نکلتا ہے نہ آسمان سے ٹپکتا, بلکہ ایک سالوں کی اس کی محنت ہوتی ہے, عہدے میں اس کا درس خارج اسٹیبلش ہوتا ہے, اس کے علم کی شہرت ہو رہی ہوتی, ایک دم سے نکل کے نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی مرجع کا انتقال ہوتا تو یہ تقریباً طے شدہ بات ہوتی کہ یہ چار پانچ چھ ہیں انہی میں سے کوئی ایک مرجع بنے گا. کسی نئے کے آنے کا امکان نہیں کہ بھائی انتظار کریں شاید مہینے ڈیڑھ مہینے میں کوئی اور ایک دم سے آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. وہ معلوم کہ جو بھی مرجع بنے گا پتا نہیں کہ کون بنے, لیکن جو بھی ہوگا وہ یقین اور نجف اور مسجد اور کربلا کے مثلاً حوضے کی جو بڑے بڑے علماء انہیں میں سے کوئی ایک ہوگا. اب وہ چار ہوں پانچ ہوں چھ تقریباً یہ انڈرسٹوڈ ہوتا. چھوٹی احتیاط کا مطلب یہ کہ جب تک کہ نئے مرجے کا نام نہ آ, ان سب کے مسئلے کو ملا کے اس پہ عمل کریں, اس طرح سے عمل کریں کہ یہ چھ مثلاً ہیں سب کی بات پہ عمل ہو جائے کہ بھائی انہیں میں سے کوئی مرجے بننے والا. جب سب کی بات پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو جب ان میں سے کوئی ایک آخر میں اس کا نام آئے اس کی بات پہ بھی آٹومیٹک عمل ہوگا. یعنی چھ میں سے تھا اور چھ کی چھ کی بات پہ ہم نے عمل کیا. یہ ہے چھوٹی احتیاط. نئے مستحق کا نام آنے تک جن جن کے بارے میں چانس ہے کہ وہ مستحق بن جائے مرضی بنے, ان سب کے مسئلوں کو ملا کے عمل کرنا. اور ایک خاص وجہ سے آغاز موسم الحکیم کے بعد اس وقت کے جو لوگ مقلد تھے ان کے لیے چھوٹی احتیاط پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا, بہت مشکل تھا. پتا نہیں کیسے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اس وقت ادا کیا ہوگا. لیکن آغاز کوئی کے انتقال کے بعد اور امام خمینی کے انتقال کے بعد چھوٹی احتیاط پہ عمل کرنا بہت ہی آسان ہے, اس لیے یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں بنا. اب وہ سن لیجیے وہ کیسے. چھوٹی احتیاط یہی تو ہو کہ وہ سارے مراجے جن میں سے کوئی ایک مرجے بن جائے گا, وہ چار پانچ جن کے بارے میں چاہوں ان سب کے مسئلوں کو ملا کے عمل کی. اس وقت اور امام خمینی کے انتقال کے موقع پر بھی وہ تین ہی سال پہلے کی بات, جتنے بھی ہمارے مستحدین تھے جن کے چانس تھے مرجے بننے, ان میں مستحد مردہ کے بارے میں دو ہی نظریے چل رہے تھے. کچھ کہہ رہے کہتے تھے کہ مستحد مردہ کی تکلیف پر باقی رہنا واجب, اور کچھ کہہ رہے تھے جائز. کچھ کہہ رہے تھے واجب ہے کچھ کہہ رہے تھے جائز. چھوٹی احتیاط کا مطلب کیا ہوا کہ اس طرح سے عمل کریں کہ ہر مستحب کی بات پہ عمل ہو جائے. یہ تو بہت ہی آسان مسئلہ بن گیا کہ کچھ نے کہا مستحب مردہ پہ باقی رہنا واجب ہے کچھ نے کہا جائز. اب دونوں کو ملانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ مستحب مردہ ہی کو فالو کرتے رہے, کیونکہ جو کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے فالو کرنا اس کی بات پہ بھی آپ نے عمل کر لی, جو کہہ رہے ہیں جائز ہے عمل کرنا, جائز کا مطلب جائز مردہ کو چھوڑ دیں چاہے پکڑے رہے, تو اگر ہم مردہ کو پکڑے رہے ان کی بات پہ تو عمل ہو گئے. یہ تو بہت ہی آسان چھوٹی احتیاط ہو گئی. البتہ نیت دل میں اس کی رکھنا پڑے کہ اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آغا کوئی کے بعد آپ کیا کر رہے, جواب ہوگا ہم انہیں کی تکلیف سے واقعی ابھی تک آپ کہیں. اگلا سوال جو ہے کہ آپ کے ثواب اور عذاب کا فیصلہ کرے. اگلا سوال یہ کہ کیوں باقی, مردہ کی تکلیف پر آپ کیوں باقی جبکہ اسلام نے تو حرام قرار دیا اپنی مرضی سے باقی رہے. اب اگر آپ کا جواب یہ تو بھائی ابھی نئے کا فیصلہ نہیں ہوا اس لیے مردہ پہ باقی, آپ کا عمل صحیح ہے کہ آپ مردہ کے اوپر باقی, لیکن پھر بھی آپ ثواب سے محروم ہو گئے اور شاید عذاب کے حقدار ہو گئے. عمل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا جواب یہ کہ اس لیے واقعی کہ نئے کا فیصلہ نہیں ہوا تب بھی غلط, اس لیے واقعی ہو کہ ابھی نیا مسالہ پیش نہیں آیا, وہی جواب عام طور پہ لوگ دیتے, یا تو کہتے تھے نیا مستحق پتا نہیں چلا یا کہتے تھے نیا مسالہ پیش نہیں آیا. یہ دو جواب اگر آپ نے دی تو عمل آپ کا صحیح ہے کہ آپ مردہ کو فالو کر رہے ہیں مگر پھر بھی گناہ مل سکتا ہے, اور اگر آپ نے وہ جواب دیا جو اسلام چاہتا. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں, بھائی مردہ کو فالو کر رہے ہیں اس کی تکلیف سے باقی. کیوں سوال یہ ہو کیوں کر رہے ہو مردہ کو فالو, جواب یہ ہو اس لیے کہ ان کے بعد جو بھی مرضی بن سکتے ان سب سے مشترکہ مسئلہ ہے کہ مردہ میں باقی رہ سکتے ہو, ان سب کی اجازت سے میں باقی ہوں. یہ ہو گئی چھوٹی احتیاط کہ سب کے مسئلوں کو ملا رہا ہوں جتنوں کے بھی چانسز, سب کے مسئلے کو ملا کر مردہ پہ باقی, یعنی گویا آپ کا جواب یہ ہوا کہ چھوٹی احتیاط کی وجہ سے مردہ پہ باقی, اور یہی آپ کی ذمہ داری تھی کہ جب تک کہ مرضی کا نام نہ ہی چھوٹی احتیاط سے عمل کرے. عمل ایک ہو گئے ایسی کتنی ہی آپ کو مثالیں ملیں. عمل ایک ہوتا ہے نیت کا ثواب اور عذاب. توضیح میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں, یہ شاید توضیح میں نہ ہو, میں نے مناج الصالحین میں پڑھا, بارہ ہے نیتوں میں سے کسی ایک رسالہ عملیہ کہ کوئی شخص نجف کے کربلا پہنچا اور اس نے امام کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کیا اور غیر خدا کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. شاید توضیح میں مسئلہ اللہ مناج میں تو ہے. اب آگے فتویٰ کیا دیتے ہیں, اگر یہ سجدہ اس نیت سے ہے کہ امام کو سجدہ کیا جا رہا ہے, عمل جس نے دیکھا تھا اس پر گناہ ملے, اور اگر اس نیت سے کہ خدا کو سجدہ کر رہے کیونکہ اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کی توفیق, یہی سجدہ ساری سے ثواب ہوگا کیونکہ سجدہ شکر ہے عبادت جو ہر وقت انجام دی جا سکتی ہے اور ثواب دلوا دیتی ہے آدمی. عمل ایک نیت کے اوپر ثواب اور عذاب, ایسی کئی مثالیں ہیں, میں نے تو ایک سرسری ایک مثال دی جو اس وقت ذہن میں آ گئی. تو خلاصہ کیا ہو کہ آغا خوئی کے بعد اور سیم غلطی امام خمینی کے مقلد اگر کر چکے تو ان سے بھی امام خمینی کے انتقال کے بعد یہ سوال اگر ہو کہ کیا کر رہے ہو, وہ کہیں کہ مردہ کو فالو کر رہے, ابھی تک نہ کلام نہ ہوا, اگلا سوال کہ کیوں فالو کر رہے, اگر جواب ہوا کہ نیا مسئلہ پیش نہیں آیا اس لیے مردہ پہ باقی گناہ گار, اگر جواب دیا کہ نئے مرضی کا نام پتا نہیں چلا اس لیے باقی ہوں تو گناہ گار, اور اگر جواب یہ دیا کہ وہ سارے مستحدین جن میں سے کوئی ایک مرضی بن سکتا ان سب سے خطرہ یہ ہے کہ مردہ پہ باقی رہ سکتے ان سب کی اجازت سے باقی, تو بالکل ٹھیک, اجر ثواب کا حقدار اور اپنے وظیفہ شرعی کو اس آدمی نے عمل کی. البتہ یہ سہولت امام خمینی کے بعد اور آغا خوئی کے بعد ہم کو ملی, لیکن آغا محسن الحکیم کے انتقال کے بعد یہ سہولت نہیں مل سکتی, کیونکہ آج کل جو مراجع ہیں وہ دو ہی بات کہتے ہیں، یہ باقی رہنا واجب ہے مردہ پر، جیسے آج بھی آغاز کمزواری کا یہ فتوا کہ مردہ پہ باقی رہنا واجب، اور آغاز گلفائیدانی اور آغاز عراقی کہتے ہیں کہ مردہ پہ باقی رہنا جائز، لیکن آج مشہور مراجع میں سے کوئی نہیں ملا جو کہے کہ مردہ پہ باقی رہنا حرام. اس لیے آج کل تو ہم آسانی سے تھے، اور اسی بات سے زیادہ افسوس ہوا یا رونا آیا کہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے تھے لوگ، اور پھر بھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ سوا مہینہ اور کچھ اب تک گناہ کر رہے تھے. لیکن آغائے محسن حکیم کے بعد واقعا پرابلم تھا، کیونکہ آغائے حکیم کے بعد اگر نئے مشتحد کا نام معلوم نہیں، چھوٹی احتیاط پہ عمل کرنا، وہاں چھوٹی احتیاط ایک مسئلہ بن گئی. کیونکہ آغائے حکیم کے بعد ابھی آپ نے سنا کہ آغائے کوئی نے کہا مردہ پہ باقی رہنا واجب، آغا خمینی نے کہا مردہ پہ باقی رہنے کی اجازت، اور آغا شاہروزی نے کہا کہ مردہ پہ باقی رہنا حرام. وہاں مردہ پہ باقی رہنے جائیں تب بھی چھوٹی احتیاط کے خلاف ہو رہا ہے. چھوٹی احتیاط اس پورے بیچ جس جس کے بارے میں چاند کا آرم بننے سب کی بات کو ملا کے عمل کر، وہاں کیسے ملا وہ یقیناً ایک مشکل مسئلہ. مردہ پہ باقی رہنا جائیں تو آغا شاہروزی کے خلاف ہو رہا، اور زندہ پہ آنا چاہے تو آغا کوئی کے خلاف ہو رہا. اس وقت کے مقلد بیچارے پرابلم میں تھے، وہ لوگ جن کو فوراً نئے کا نام نہیں پتا، جیسے ہم لوگوں کے لیے بھی اس وقت اتنا مسئلہ نہیں، آغا حکیم کی زندگی ہی میں آغا کوئی کی مرجعیت ہم لوگوں کے نزدیک ثابت تھی، لیکن جن کے لیے نام معلوم نہیں تھا واقعی پریشانی تھی کہ وہ کیا کر. آج الحمدللہ ایسا کوئی مرضی اس وقت نہیں ہے کہ تقلید مردہ کو حرام کہتا. اس لیے بہت ہی آسان ہے ہمارے اور آپ کے کہ سب کے مسئلوں کو ملا کے عمل کرنا. لیکن ہو سکتا ہے آئندہ یہ کوئی ایسا زمانہ آتا کہ ایک طرف کوئی کہے کہ تقلید مردہ پہ باقی رہنا واجب ہے اور کوئی کہے کہ حرام، پھر کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ میں آج کے لیے تو نہیں پیش کر رہا ہوں، اب تو جو گزر گیا تو گزر گیا، آئندہ کیا کیا جائے گا؟ اس کا بہت ہی مختصر حل، جو سمجھدار ہے وہ سمجھ جائیں گے، باقی جو ہے میں زیادہ وقت نہیں دوں. بہرحال اگر کبھی ایسی صورت حال ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر یہ کرنا پڑے گا کہ مردہ مستحق اور زندوں میں سے صرف وہ مستحق جو آرام کہہ رہا ہے تقلید میت، ان دو کے مسئلوں کو ملا ملا کے عمل کرنا. بس اتنا ہی اس وقت کافی ہے، اس سے زیادہ کی وضاحت ہے. خیر ایک بات یہ، اب اس کے اندر ایک نقطہ اور سن لیجیے کہ اب جن علماء نے یہ کہا کہ آغائے کوئی کے انتقال کے بعد آپ انتظار کریں کہ نئے مرجع کا نام آ جائے، انہوں نے غلط نہیں صحیح کہا، یعنی چھوٹی احتیاط کریں. چھوٹی احتیاط کریں ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ انتظار کر سکتے ہیں. وہ غلط تھے جو کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر ہی نہیں سکتے، فوراً ایک دن کے اندر نئے کی تقلید کر لی، نام ہی پتا نہ چل رہا تو وہ تو عقلاً واجب ہو گیا کہ آپ انتظار کریں، اور چھوٹی احتیاط کے ذریعے. اب آئیے آج کا آخری مسئلہ. میں نے بار بار ایک جملہ آج کی تقریر کے شروع کے آدھے گھنٹے میں بھی کہا، اور دو ہفتے پہلے کی پوری تقریر، کہ احتیاط جو ہے آپ حالت اختیار میں بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مجبوری ہے اس لیے احتیاط کرنا، جیسے وہ لوگ جن کے سامنے نئے مستحق کا نام نہیں آئے وہ مجبور ہے فکر، ان پر تو احتیاط واجب ہی ہوگی، لیکن اگر مجبوری نہ بھی ہو تب بھی شریعت اجازت دیتی کہ نارمل سرکمسٹانسز میں بغیر کسی پرابلم کے بھی آپ احتیاط کے عمل کر سکتے. مثلا ہمیں معلوم ہے کہ آگے کوئی عالم اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مستحب، ہم مانتے ہیں کہ وہ عالم ہے، لیکن ہم نے کہا ہم تقریب ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم احتیاط کے عمل کریں گے، اور جو احتیاط کا مسئلہ ہے اس کے مطابق جائیں گے، آغائے کوئی کی کتاب ہی نہیں دیکھ لی، یہ گناہ نہیں تھے کہ عالم پتا ہے پھر بھی کہ اس کو چھوڑ دی، نہیں اختیار ہے احتیاط و تقلید. تو وہ لوگ جن کے سامنے مرجع کا نام نہیں، ان کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ چھوٹی احتیاط کرے. لیکن وہ لوگ بھی جن کو پہلے سے معلوم تھا کہ آغائے کوئی کے بعد کھلا مستحق عالم، یا آغائے کوئی کے انتقال کے فوراً بعد ان کو پتا چل گیا، مطلب نام آ گیا کہ آغائے گلفائیدانی عالم، پھر بھی وہ جان بوجھ کر یہ کہے کہ مجھے پتا ہے کہ عالم کون، لیکن میں ابھی بھی تقلید نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں چھوٹی احتیاط کے مطابق دو چار چھ مہینے انتظار کرنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کوئی نیا نام نہ ہو اسے تو چھوٹی احتیاط پر عمل ہی کرنا، جس کے پاس نام آ بھی جائے وہ بھی اگر کہے تو ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا کہ کون عالم ہے، لیکن میں نہیں جاتا ان کی تکلیف، میں چھوٹی احتیاط پہ عمل کروں گا 4-6 مہینے تک، پھر بیٹھ کے طے کروں گا کہ کیا کروا، یہ بھی اجازت ہے. اگر شریعت کہتی کہ احتیاط صرف مجبوری کے عالم میں ہے، حالت اختیار میں جائز نہیں ہے، تو یہ طریقہ غلط ہوگا، لیکن شریعت تو کہتی حالت اختیار میں بھی جائز، تو اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں، نام بھی طے کا پتا چل جائے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جا رہے ان کی تکلیف. ہاں یہ نہیں ہے کہ توہین آپ کرو، توہین کے بغیر ہم ان کی تکلیف میں نہیں جا رہے، بلکہ ہم فی الحال نام آ گیا پھر بھی اپنے دل کو پورے اطمینان کے لیے 4 مہینے اور انتظار کریں گے، البتہ چھوٹی احتیاط کے طریقے سے. یہ بھی جائز ہے. اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میرے علم میں کیا ہے کہ بعض کچے مسائل جاننے والوں دونوں چیزوں میں زور دیا کہ نہیں، مستحب کا انتقال ہو گیا، ایک دن بھی آپ بغیر مرضی کے نہیں رہ سکتے، اور بعض نے کہا کہ نہیں عام حالت سے نہیں رہ سکتے، لیکن جب پتا ہے کہ آپ کو پریشانی عالم ہے تو آپ کو انتظار کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. یہ انتظار میرے اپنے حساب سے یہ دونوں جملے غلط، پتا بھی چل گیا. ہاں اگر فقہ سے جو مسئلہ آپ نکال دیں یہ کہ احتیاط جائز ہے، یہ نکال یہ آ جائے مسئلہ کہ عام حالت میں احتیاط نہیں کر سکتے بلکہ صرف مجبوری میں کرو، تب سے یہ جملہ صحیح ہوتا کہ جب عالم معلوم ہے تو کس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ حالت اختیار میں بھی احتیاط جائز تو ہم کو بالکل یہ اجازت کہ ہم کہیں کہ ہمیں عالم معلوم بھی پھر بھی ہم کسی بھی وجہ نہیں جانا چاہتے کسی کی تکلیف میں ابھی چھوٹی احتیاط کر رہے ہیں. اگر تو چھوٹی احتیاط کا مطلب ہی یہ ہو کہ ان ڈائریکٹ ہم اس عالم کی بات میں بھی آ گئے اور دوسرے عالم کی بات میں، لیکن یہ اجازت ہے. تو کبھی کسی مجتہد کے انتقال کے بعد اتنی زیادہ آفات آتی ہے، اتنی زیادہ جلد بازی اسلام اس کو واجب نہیں کرتا کہ فوراً یہ دیکھو کہ کون عالم ہے، جان بوجھ کے بھی آپ ڈیلے کر سکتے تھے، معلوم ہو گیا نام تب بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی پوچھے کہ کیوں آپ ہے تو آپ کا جواب یہ ہو کہ چھوٹی احتیاط کی بنا پر. کہ تمام مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ مردہ کی تکلیف کو باقی رہو، ان سب کی بات پہ عمل کرتے ہوئے میں مردہ کی تکلیف پر باقی ہوں. البتہ پھر صرف اتنا مسئلہ لیں گے جو سب کے نزدیک طے شدہ، جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، صرف اتنا مسئلہ لیں گے. یعنی اگر ایک اب جیسے اس وقت کے 4 مجتہد، یہ آخری جملہ آئندہ تقریر کے لیے صرف ایک اعلان، یہ آخری جملہ کہ اب 4 مجتہد اس وقت ہیں، ہم ایک مثال بنا رہے، سب کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد کی تکلیف پر باقی رہ سکتے ہو، دو کہتے ہیں کہ جائز ہے، دو کہتے ہیں واجب، تو چھوٹی احتیاط یہ ہوئی کہ مردہ مجتہدی کو پکڑے رہو، لیکن پھر باقی رہنے کے طریقے میں اختلاف ہوگا. ایک کہتے ہیں کہ صرف وہ مسائل سے باقی رہ سکتے ہو جو یاد ہے، دوسرے کہتے ہیں یاد ہو یا یاد نہ ہو سب سے باقی رہ سکتے ہو. اب احتیاط کا تقاضا یہ کہ صرف انہیں مسائل پر باقی رہو جو یاد ہے، کیونکہ یہ پہلے مستحق کے نزدیک بھی صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک بھی صحیح ہے، لیکن وہ جو دوسرے نے کہا جو بھول گئے ہیں اس پر بھی باقی رہ سکتے ہیں. چھوٹی احتیاط میں آپ یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ ایک مستحق کی بات اگر مان بھی تو پہلا تو منع کر رہا، تو خود باقی رہنے میں چھوٹی احتیاط کی ہوئی کہ اجازت ہے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں. کتنے مسئلوں میں باقی رہے اس میں پھر چیک کرنا پڑے گا کہ 6 کے 6 مستحقین کا متفقہ ٹکڑا کتنا ہے مسئلے میں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے مسئلے یاد. اچھا یہ تو میں نے مثال دی، لیکن ایکچوئل کیا آغائے گلپائیگانی کتنے مسئلوں میں اجازت دیتے ہیں باقی رہنے کی، اور آغائے عراقی کس میں اجازت دیتے ہیں، اور آغائے قرضواری کس میں اجازت دیتے ہیں، یہ ان شاء اللہ آئندہ تقریر کا موضوع ہے. ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، اور یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جب تک کہ ہمارا یہ موضوع مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک سوال و جواب کا وقفہ ممبر سے بھی اور ممبر کے بعد بھی تقریباً معطل رہے، کیونکہ اگر آپ مسئلہ نہ بھی پوچھیں تکلیف اور بھی کوئی پوچھے تو گھوم پھر کے بات کیا ہے کہ کس کا فتوا آپ کو بتایا جائے، اور پھر آپ ہی کہیں گے کہ پھر بتائیے میں کس کا فتوا معلوم کروں، پھر وہ ساری تکلیف کی بحث. ایک ہفتے ابھی اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا، لیکن یہ اعلان کی بات ہوئی. ویسے اپنی مجالس کا اعلان میں خود تو نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن چونکہ پرسوں یہ غلطی ہو چکی نجفیال کے درس، تو اس لیے یہاں پر بھی اعلان کر دوں کہ 19/12/1926 اکتوبر، یعنی تین مسلسل پیر، ایک تو پرسوں جو پیر آ رہا ہے نرسوں، 12 اکتوبر اس کے بعد والا پیر، اس کے بعد والا پیر. میں دیر چاہے تھوڑا سا بعض نوجوانوں آیت اللہ خلی اور ان کے حوالے سے اشتہار و مرجعیت کی تاریخ خواہش ظاہر کی کہ تین مجلس سے ہو جائیں وہاں، تو یہ کنفرم ہو گیا ہے. اگر کہ منگل کو بڑے امام باڑے میں اعلان ہو چکا، لیکن پھر اس اعلان کی تکرار کہ مسلسل تین تین محفل قرآن میں نماز مغربین کے بعد اس عنوان سے مجلس ہوگی، لیکن اس مجلس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ باتیں یہاں پر بعد میں کبھی بھی آ جائیں گی دوہرا کر پتار کے ساتھ، یا وہاں چلے جائیں تو پھر یہاں آنے کی ضرورت نہ رہے گی دو ہفتوں کے بعد. ایک ہی قسم کا کم و بیش موضوع ہوگا. پھر میں کہہ دوں کہ نجفی حال میں جو پرسوں درس مسائل آئے تھے وہ یہاں پہ بھی بیان کرنا پڑیں گے، اور یہاں کے مسائل دوسرے درس میں بھی آئیں گے. تو وہ لوگ جو کسی مجبوری سے ہر درس میں پہنچتے ہیں ان کی بات دوسری، حالت اختیار میں جو لوگ آتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا اور آپ کو دیکھ کر مجھے تھوڑا بہت موضوع بدل لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عام مجمعے کا نقصان ہو جاتا. ایک مہینہ ایسا ہی گزرے گا کہ ہر جگہ کے درد یہی مسائل یہی باتیں گھوم پھر کے آپ کو نظر آئیں گی. آخری جو ہے وہ سوال آیا ہے کسی خاتون کی جانب سے، سوال جواب کا وقفہ معطل ہے اور پھر ویسے بھی